جمعرات 18 ستمبر کے سیربین کے ساتھ ماہ پارہ صفدر کا سلام. اسکاٹ لینڈ کے عوام آج ریفرینڈم میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیک پائپ کی یہ موسیقی کیا اب صرف ان کی موسیقی بن کر رہ جائے گی. تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. اسکاٹ لینڈ کے عوام ریفرینڈم میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے یا اپنا آزاد ملک قائم کرنا ہے. ایڈمبرا سے حسین اسکری کی رپورٹ.
پولنگ آج صبح 7 بجے شروع ہو چکی ہے اور چونکہ ریفرینڈم کی مہم گزشتہ رات 1 بجے ختم ہو گئی تھی اس لیے ماحول میں وہ گہما گہمی تو اب نہیں ہے جو انتخابی مہم میں نظر آ رہی تھی. آج یہاں کوئی پبلک ہالیڈے بھی نہیں ہے اس لیے لوگوں کو اپنے کاموں کے دوران جب بھی موقع مل رہا ہے وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. توقع ہے کہ شام میں جب لوگ اپنے آفیسز سے واپس آئیں گے تو پولنگ اسٹیشنز پر زیادہ رش نظر آئے گا. 97% لوگوں نے اپنے آپ کو ووٹر لسٹ میں رجسٹر کرایا ہے. ووٹنگ کی شرح کافی زیادہ توقع کی جا رہی ہے. کل صبح 5 بجے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا.
پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنا دینے والی جماعتوں اور حکومت کے درمیان مصالحت کی کوششوں میں مصروف سیاسی جرگے نے فریقین سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی ہے. جرگے نے فوری طور پر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے جن کی گرفتاریوں پر مذاکرات تعطل کے شکار ہوئے. ادھر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے دھرنا دینے والی جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
سیلاب آیا جائیں ہم، اس وقت پاکستان کے اور پنجاب کے عوام، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں جو پانی میں گر گئی ہیں، جن کے مکان ڈھہ گئے ہیں، جن کے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ دھرنے بند کر دیں، انہیں کوئی احساس نہیں.
پاکستان کی کراچی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر شکیل اوج کو آج صبح نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. پولیس کے مطابق کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر شکیل پر پیغمبر اسلام کی توہین کا الزام عائد کیا گیا تھا. پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں استغاثہ کے گواہوں پر جرح مکمل کر لی گئی ہے. 1 اکتوبر کو اس مقدمے کی آئندہ سماعت میں دیگر فوجی افسران کو شریک جرم کرنے کی درخواست کی سماعت ہوگی جو ملزم پرویز مشرف نے دائر کر رکھی ہے. دوسری جانب اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے سابق خطیب عبدالرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں پرویز مشرف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے اور انہیں آئندہ ہفتے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سینکڑوں افراد نے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا ہے. ان افغان شہریوں کا الزام ہے کہ مشرقی صوبے کنہڑ میں پاکستان کی جانب سے سرحد پار گولہ باری کی جا رہی ہے. مظاہرین نے یہ سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا. بھارت اور چین نے آج نئی دلی میں 12 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جنہیں تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. ایک معاہدے کے تحت چین اگلے 5 سالوں میں بھارت میں بنیادی ڈھانچوں پر 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. دلی میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں سرحدی تنازعات حل کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم مودی نے اس موقع پر کہا،
میں نے سیما پر جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس پر چنتا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرحد پر پیش آنے والے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا حل ضروری ہے. یہ تھے بھارتی وزیراعظم کے الفاظ. عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیوں کے شعبے میں آسٹریلیا اور کوسوو میں 30 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. آسٹریلیا کی پولیس نے شدت پسندی کے خلاف اپنی تاریخ کی سب سے بڑی چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے سڈنی اور برسبن سے 15 افراد کو حراست میں لیا. ادھر کوسوو میں حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد میں مساجد کے امام بھی شامل ہیں. دولت اسلامیہ کی تحویل میں موجود برطانوی رضاکار ایلن ہیننگ کی نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. اس سے قبل برطانیہ کے 100 سے زائد مسلم رہنماؤں نے روزنامہ انڈیپینڈنٹ میں مشترکہ خط لکھتے ہوئے ایلن ہیننگ کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. ادھر شام کے سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے ترکی کی سرحد کے قریب کرد شہر عین العرب کے 16 نواحی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. امریکہ میں ایک 82 سالہ شخص کو اپنی سپورٹس کار واپس ملی ہے جو 46 سال پہلے چوری ہوئی تھی. لیکن یہ کیسے ہوا، سنتے ہیں تابندہ کوکب سے.
مسٹر شنائیڈر 1968 میں ایک نوجوان وکیل کے طور پر اپنی پیشہ وارانہ سرگرمیاں انجام دیا کرتے تھے جب ان کی ای ٹائپ جیگوار کار ان کے گھر کے باہر سے غائب ہو گئی۔ کافی سالوں تک گاڑی کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن جون میں پرانی یا قدیم گاڑیوں کی نمائش میں معمول کی چیکنگ کے دوران یہ گاڑی شناخت کر لی گئی۔ واضح رہے کہ یہ قدیم گاڑیاں نمائش کے لیے نیدرلینڈ بھیجی جانی تھیں، لیکن جیسے ہی پولیس نے اسے شناخت کیا اور مسٹر شنائیڈر سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہی کی کار ہے، اور یوں 46 سال پہلے چوری ہونے والی یہ گاڑی اپنے اصل مالک تک پہنچ گئی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایاناز پروگرام۔
سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ کو ہم بی بی سی اردو آن لائن کے بارے میں بتائیں کہ ہماری اس وقت جو مقبول ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ 6 پیک 40 سے 50 دنوں میں، اور نمبر 2 جو خبر پڑھی جا رہی ہے وہ جامعہ کراچی کے ڈاکٹر محمد شکیل اوج کا قتل ہے۔ لیکن ہماری شہ سرخی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے سوال پر ووٹنگ جاری، اور ہمارے پروگرام کا اہم موضوع بھی یہی ہے اور اسی سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں آج تاریخی جمہوری مارکا جاری ہے، صدیوں کا ساتھ ساتھ رہے گا یا اب یہ ساتھ چھوٹ جائے گا؟ اسکاٹش عوام کی ہاں یا نا اسکاٹ لینڈ کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے وہ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں برطانیہ کا حصہ بنی رہنا ہے یا اس سے علیحدہ ہو کر ایک خود مختار ملک بننا ہے۔ اور اس تاریخی واقعے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایڈنبرا سے حسین عسکری اور یہاں لندن اسٹوڈیوز میں امبر خیری ہمارے ساتھ ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں اسکاٹ لینڈ حسین عسکری کے پاس جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حسین، پولنگ جاری ہے، کیا صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی جی ماپارا، زبردست گہما گہمی ہے، پولنگ جاری ہے اور اس وقت بالکل میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے اسکاٹ لینڈ کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کے باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ بیک پائپ بجا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ بھی لوگ نکلے ہیں۔ خبروں میں جیسا کہ میری آواز میں ایک رپورٹ چلی تھی، اس وقت جب میں نے صورتحال بتائی تھی تو کیونکہ دن کا وقت تھا، لوگ اپنے کاموں پہ جا چکے تھے اور کیونکہ آج پبلک ہالیڈے نہیں ہے تو اس وقت تھوڑا سا سلو تھا، اتنی گہما گہمی نہیں تھی۔ لیکن اب دوبارہ سے شام کا وقت یہاں ہو گیا ہے اور لوگ آفسوں سے اب واپس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔
جی ہاں حسین، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی تاریخ میں اب تک کے ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ اس بار پڑیں گے۔ تو حسین، اس ریفرینڈم میں ووٹنگ کی عمر 16 برس ہے، جبکہ اب تک یو کے میں ووٹنگ کی عمر 18 برس رہی ہے، تو نوجوانوں کی شرکت کسی طرح سے آپ کو آج نظر آئی؟
جی بالکل، جب میں صبح آج کئی پولنگ اسٹیشنز پر میں گیا اور وہاں پر کیونکہ 16 سال سے زیادہ کے اور 16-17 سال کے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کالج جانے سے پہلے میں نے کئی کو دیکھا کہ وہ پولنگ اسٹیشن پہ موجود تھے اور ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ جیسا کہ آپ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو یہ نوجوانوں کی جو شرکت ہے اس سارے مارکے میں اس نے زیادہ ایکسائٹمنٹ پیدا کر دی ہے، زیادہ شور شرابہ اس میں پیدا کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ووٹنگ کی شرح بھی بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
اچھا حسین، آپ خود تو ایڈنبرا میں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ دوسرے علاقوں سے کیا اطلاعات ملی ہیں آپ کو ووٹنگ کے بارے میں؟
میں نے کچھ لوگوں سے گلاسگو میں بات کی اور اس کے علاوہ ایبرڈین میں بات کی، تو وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے کہ لوگ نکلے ہیں بڑی تعداد میں، اور خاص طور پہ گلاسگو میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے، بہت، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹرز تقریباً 5 لاکھ ووٹرز جو ہیں وہ گلاسگو میں ہیں، تو اس وجہ سے گلاسگو میں جو اس ریفرینڈم کا زیادہ رنگ جو ہے وہ گلاسگو میں نظر آ رہا ہے۔
اچھا، اور ووٹنگ ظاہر ہے کہ یہاں کے رواج کے مطابق رات 10 بجے تک جاری رہے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ یا ووٹنگ کی شرح بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے، تو کیا آپ کو وہاں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے؟
جی بالکل نظر آ رہا ہے، بالکل توقع کے مطابق ہے، اور کیونکہ یہ ایسا ہوا ہے اس دفعہ کہ 97% لوگوں نے 97% لوگوں نے ووٹر لسٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے، اس وجہ سے بھی یہ توقع ہے کہ بہت زیادہ اس دفعہ جو ہے ووٹنگ کی شرح ہوگی۔
اور نتائج کا اعلان کب تک کیا جائے گا؟ کیا کچھ طریقۂ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اعلان ہوگا اور کہاں؟
جی دیکھیں، پولنگ ختم ہو جائے گی رات کو 10 بجے، اور اگر اس میں کچھ لوگ رہ گئے ووٹ ڈالنے سے تو امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پولنگ کا ٹائم بڑھا دیا جائے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بہت تیزی سے ہوگا۔ میرے اپنے لیے خود یہ ایک حیران کن بات تھی کہ رات 10 بجے پولنگ ختم ہوگی، صبح 5 بجے کہا جا رہا ہے کہ پولنگ جو نتائج ہیں ان کا رزلٹ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور یہ جو 32 یہاں پر جو لوکل اتھارٹیز ہیں، جو مقامی علاقے ہیں، وہاں کے جو کاؤنٹنگ آفیسرز ہیں وہ اپنے نتائج، اپنے اپنے لوکل اتھارٹیز کے نتائج چیف کاؤنٹنگ آفیسر کو بھیجیں گے، جو صبح 5 بجے حتمی نتیجے کا اعلان کر دیں گی۔
بہت شکریہ حسین عسکری، آپ بھی اس پورے تاریخی واقعے کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں، اسے اور وہاں سے تازہ ترین اطلاعات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم تک پہنچانے کا بہت شکریہ۔ دنیا کی نظریں اس وقت اسکاٹ لینڈ پر ہیں، جہاں عوام یہ فیصلہ کر رہی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عوام کو یعنی اسکاٹ لینڈ کو یونائٹڈ کنگڈم سے علیحدہ ہونا ہے یا اس کا حصہ بنے رہنا ہے۔ اس سارے عمل پر خاص نظر علیحدگی پسند تحریکوں اور تنظیموں کی بھی ہے، ایسی کئی تنظیمیں یورپ میں بھی ہیں۔ امبر خیری اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے، تو امبر ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت یورپ میں علیحدگی کی وہ کون سی تحریکیں ہیں جو سرگرم بھی ہیں؟
جی ماں پارا، جیسے آپ نے کہا دنیا بھر کی علیحدگی پسند یا قوم پرست تنظیمیں جو ہیں وہ اسکاٹش ریفرنڈم میں خاص دلچسپی لے رہی ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا اور اس سے کیا سیکھ سکتی ہیں، کیا حاصل کر سکتی ہیں۔ یورپ کے اندر اس وقت جو علیحدگی پسند گروپ ہیں ان میں سب سے معروف شاید اسپین کے اندر جو باسک علیحدگی پسند تنظیم ہے ایٹا وہ ہے، جس نے برسوں تک شمالی اسپین اور جنوب وسطی فرانس کے باسک علاقے کی آزادی کے لیے مسلح جد و جہد جاری رکھی تھی، لیکن 3 سال پہلے اس نے مسلح جد و جہد کے راستے کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔
ذرا یہ بتائیے امبر کہ یہ باسک ہیں کون اور کیوں علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟
دیکھیے اس کی بھی ایک بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن باسک فرانس اور اسپین کے سرحدی علاقے میں رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک الگ قوم بتاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو باسک جو زبان ہے وہ بھی یورپ کی اور زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ زبان لسانی طور پر بالکل ہٹ کر ہے، اس کو لنگوسٹکس کے شعبے میں ایک جینیٹک لینگویج آئسولیٹ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اسپین میں ہی جو شمال مشرقی علاقہ ہے کاتالونیا کا، جہاں بارسلونا کا شہر ہے، وہاں بھی برسوں سے کاتالان قوم پرست علیحدگی کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، اور وہاں بھی کاتالان زبان جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور پھر آگے مغربی یورپ میں آپ دیکھیں تو بیلجیم میں بھی سالوں سے ایک طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے فلانڈرز میں، یہ بیلجیم کے شمال کا علاقہ ہے جہاں ڈچ زبان بولی جاتی ہے، یہاں کے لوگ فلیمش ہیں۔ یہاں جو علیحدگی پسند ہیں وہ بیلجیم کے فرانسیسی بولنے والے جو جنوبی حصے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ ان پر حاوی ہو گئے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ اٹلی میں بھی حالیہ برسوں میں وینس میں ایک تحریک چلی ہے، اور جرمنی کے قریب کے اٹلی کے علاقے جو ہے ساؤتھ ٹائرول، اس میں بھی اس طرح کی تحریک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جرمنی تک میں علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں۔
اچھا، جرمنی میں بھی، کیا تفصیل ہے اس کی؟
جی، بویریا میں کچھ اس طرح کے جذبات کا اظہار ہوتا رہا ہے، وہاں کے جو بویرین قوم پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بویریا کو 1871 میں جرمنی میں شامل کیا گیا تھا، وہ بالکل غلط تھا، ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اور وہاں ایک میں ذکر کروں کہ میسیڈونیا کا بھی ذکر کرتے ہیں، دونوں یونان اور بلغاریہ میں علیحدگی کی تحریک موجود ہے میسیڈونینز کی۔
کچھ تو امبر آپ نے ہمیں تفصیل بتائی بھی، لیکن یہ بھی ذرا بتائیے کہ یورپ میں علیحدگی پسندوں کے مطالبات کن چیزوں پر مبنی ہیں؟
ماپارا دیکھیے, باریکیوں میں جائیں تو کئی دیگر مسائل اور مطالبات ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو زبان اور ثقافت کو ایک اہم وجہ بتایا جاتا ہے. اکثر ایک گروپ دو یا تین ممالک کے اندر بٹا ہوا ہوتا ہے, اس کو بانٹ دیا گیا ہوتا ہے, سرحدیں جو ہے وہ دوسرے ممالک کی آ جاتی ہیں بیچ میں. پھر تاریخ کے حوالے سے کئی تلخیاں یا زخم آپ کہہ لیں وہ بھی وجہ ہے. پھر ظاہر ہے یہ خیال کہ اپنے امور اور اپنے ذخائر کو سنبھالنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے, یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا, میں نے چند تنظیموں اور تحریکوں کا ذکر کیا, لیکن اور کئی ہیں, اور اس بارے میں مبصرین کے کئی آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہاں, آج کل کی دنیا میں خود مختاری ہونی چاہیے, اختیارات کو نچلے سطح پر منتقل کیا جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ, لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس صورت میں یورپ کا جو نقشہ ہے وہ قرون وسطی والا بن جاتا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہوگا.
لیکن امبر, اگر خود مختاری یا آزادی ملتی ہے تو یہ مثبت پہلو بھی تو ثابت ہو سکتا ہے یورپ کے لیے.
دیکھیں, یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, کیونکہ ایک جانب تو آج کل یہ سوچ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے مقامی سطح پر زیادہ سے زیادہ اختیارات منتقل کیے جانے چاہیے, ڈیولوشن ہونی چاہیے, لیکن پھر یہ سوچ بھی ہے کہ طاقتور ہونے کے لیے ایک اتحاد کا حصہ ہونا لازمی ہے. تو اتحاد کا پھر ایک طاقتور مرکز بن جاتا ہے, سینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے. مثلا یورپین یونین ہے, اس کے ممبران کو اسی کی پالیسیوں پر چلنا پڑتا ہے, اسی کے قوانین اپنانے پڑتے ہیں. جیسے یورپی یونین کی اقتصادی پالیسی کو آپ لے لیں, جی, ممبران پر سختی سے یہ لاگو ہوتی ہے, اور بہت سے ممبر ممالک اس چیز کو پسند نہیں کرتے. یونان کی مثال دیکھ لیں, حالیہ پچھلے دنوں میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے اس سلسلے میں, جو اقتصادی ان کے پابندیاں لگی تھیں یورپی یونین کی طرف سے. تو وہاں پر ایک طرف ڈیولوشن اور مقامی خود مختاری پر زور ہے, لیکن دوسری جانب اس طرح کی پالیسی سینٹرلائزیشن ہے. تو یہ ماڈل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا اور کیا ہونا چاہیے. تو کافی حد تک یہ ایک عجیب صورتحال ہے.
بہت عجیب صورتحال ہے. امبر, بہت شکریہ علیحدگی پسند تحریکوں کے بارے میں ہمیں یہ سب تفصیلات بتانے کا. اور یہ ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع یہی تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے سوال پر ووٹنگ اس وقت جاری ہے اور نتائج کل صبح تک متوقع ہیں. تازہ ترین کے لیے آپ بی بی سی اردو اور آن لائن پر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. اور ہم آپ رخ کریں گے پاکستان کا. پاکستان میں حکومت اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک ماہ سے دھرنا دینے والی دو جماعتوں کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کرنے والی سیاسی جرگے نے اپیل کی ہے کہ فریقین ڈیڈ لاک کو ختم کر کے مذاکرات دوبارہ شروع کریں. جرگے نے ان سیاسی قیدیوں کی بھی فوری رہائی پر زور دیا ہے جس سے مذاکراتی عمل میں تعطل پیدا ہوا ہے. اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ.
حزب اختلاف کی چھ جماعتوں پر مشتمل سیاسی جرگے کا اجلاس آج شام یہاں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی صدارت میں منعقد ہوا. بعد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ جرگے نے تمام مسائل کے حل کے لیے 11 نکات پر مشتمل تجاویز فریقین کو پیش کر دیے ہیں.
تو تجربات سے لوگ سیکھتے ہیں, ہمیں افسوس ہے کہ ہم تجربات سے بہت کم سیکھ رہے ہیں. سیلاب بھی ہے, سیلاب زدگان بھی ہے, لاکھوں لوگ اس سے بھی متاثر ہیں, آئی ڈی پیز کا مسئلہ بھی درپیش ہے, ہمارے سرحدوں پر بھی مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل توجہ ہیں. بنابراین ہم سمجھتے ہیں, تینوں فریقوں سے ایک بار پھر ہم اپیل کرتے ہیں کہ مذاکرات کے راستے پر آ کر قوم کو اس بحران سے نکالنے کے لیے خود ہی اقدام کر لے اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے موقف سے تاکہ اس بحران کو حل کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جائے.
اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ وہ جلد فریقین کے درمیان بات چیت شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
ایک پوائنٹ تھا جس میں بہت زور دیا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک تھا, جس پہ ہم نے تجویز کیا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اگر دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر چھوڑ دیں گے, گورنمنٹ بھی چلی جائے گی. وہ صرف ہم نے یہی کہا ہے کہ اس کو آپ آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ دیں گے تو دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل بائی جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز, ان کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے. آج ہم نے ایک دوسرا لیٹر لکھا لیکن وہ ابھی ہم پبلک نہیں کریں گے, وہ بھی انہی لائنز پہ ہے. اور انہی لائنز پہ ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے جو یہ مسئلہ ریزیگنیشن کا کچھ اس سے ملتا جلتا سولوشن دیا ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں اس میں دے دی ہیں جس میں ڈیفینیشن آف ریگیم بڑی ایکسپلین کی گئی ہے.
صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں نیشنل پارٹی کے صدر اور سینیٹر آصف زنجو نے ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے سیاسی کارکنوں کی رہائی پر زور دیا.
اب بھی آپ کو جو تھوڑا بہت ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں حکومت بھی اور پیٹ اور پی ٹی آئی بھی تھوڑا سا ریسٹرین کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. اور آج پی ٹی آئی دوستوں نے ماحول ٹھیک کرنے کی بات کی ہے, حکومت کا بھی مطالبہ ہے کہ ماحول ٹھیک ہو, پیٹ کا مطالبہ ہے کہ ماحول ٹھیک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے ورڈز کی, اس کو رکنا چاہیے. اگر کوئی بے گناہ ورکر, پولیٹیکل ورکر گرفتار ہوا ہے, اس کو رہا ہونا چاہیے تاکہ ایک ایسی ماحول پیدا ہو کہ اس بات چیت کو دوبارہ شروع کیا جائے.
یاد رہے کہ حکومت کا تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ مذاکرات کا عمل اس وقت تعطل کا شکار ہوا جب پولیس نے جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب راولپنڈی اور اسلام آباد میں دھرنا دینے والے ان جماعتوں کے 500 سے زیادہ کارکنوں کو دفعہ 144 کے تحت حراست میں لیا تھا. ایوب ترین, بی بی سی اسلام آباد.
ادھر چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے بھارت کے دورے پر اعلان کیا ہے کہ چین بھارت کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کرے گا. چین کے صدر کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم نریندر مودی نے کل اور آج دو الگ الگ مرحلوں میں مفصل بات چیت کی. ایشیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان بات چیت کا نقطہ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر مرکوز رہا. خلائی تحقیق, کلچر, تعلیم, سول جوہری توانائی اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کی بات طے پائی اور کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے. چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ بھارت اور چین کی ترقی کا فلسفہ اور حکمت عملی ایک جیسی ہے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کرنا چاہیے. انہوں نے اعلان کیا کہ چین آئندہ 5 برس میں بھارت میں ریل کا ایک تیز رفتار نظام قائم کرنے سمیت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا, لیکن تجارت اور ترقی کی اس بات چیت میں دیرینہ سرحدی تنازع اور کشیدگی دونوں رہنماؤں کے ذہن پر حاوی رہی. وزیر اعظم مودی نے چین کے ساتھ حالیہ سرحدی کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا,
میں نے سیما پر جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس پر چنتا پرکٹ کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں سلجھانا آوشک ہے. ہم اس بات پر سہمت ہے کہ سیما کھیتر میں شانتی اور استھرتا ہمارے آپسی وشواس اور سمبندھوں کی نیو ہے. یہ دو دیشوں کی ایک مہتوپورن سہمتی ہے اور اس کا درڑھتا سے پالن کیا جانا چاہیے. ہمیں باؤنڈری کوشچن کو جلدی حل کرنا چاہیے.
صدر شی نے کہا کہ سرحدی تنازع دونوں ملکوں کو تاریخ سے حاصل ہوا ہے اور چین اسے جلد سے جلد حل کرنے کا پابند ہے. صدر شی کہہ رہے تھے کہ چونکہ سرحدوں کی حد بندی نہیں ہوئی ہے اس لیے کبھی کبھی کنٹرول لائن پر کچھ واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن دونوں ممالک تیزی سے اس طرح کی صورتحال پر مؤثر طور پر قابو پانے کی اہلیت رکھتے ہیں. وزیراعظم مودی چین کے اقتصادی ماڈل سے ہمیشہ متاثر رہے ہیں. چین سے تعلقات مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے, لیکن سرحدی تنازعوں اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے سبب چین سے بہتر تعلقات رکھنا مودی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا رہے گا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پولیس نے ان خفیہ اطلاعات کے بعد کہ اسلامی شدت پسند وہاں لوگوں کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, مشتبہ جگہوں پر چھاپے مارے ہیں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ سے وابستہ آسٹریلوی نژاد جنگجوؤں نے ان کے بقول خوریزی کے مظاہرے کی کال دی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا کی زبانی.
The operation is still ongoing. We have officers out in the field at the moment who are continuing with the search warrant.
آسٹریلیا کی وفاقی پولیس کے قائم مقام کمشنر اینڈریو کولوین پولیس کی ان کارروائیوں کی تفصیل بتا رہے ہیں.
What I can say though is that 25 search warrants across Sydney have been executed. 15 people have been detained.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سڈنی میں گرفتاری کے 25 وارنٹوں پر عمل کیا گیا ہے. اس مرحلے پر 15 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ایک شخص پر دہشت گردی سے متعلق سنگین جرائم کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ظاہر ہے ہم اس وقت محدود معلومات ہی دے سکتے ہیں. یہ کارروائی جاری ہے اور آج کے اس آپریشن کا سبب بننے والی تحقیقات بھی جاری ہیں. آسٹریلوی پولیس کے قائم مقام سربراہ کے الفاظ. آسٹریلیا کے استغاثہ کے اہلکار کہتے ہیں کہ جس مشتبہ شخص پر دہشت گردی سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا ہے اس پر الزام ہے کہ اس نے ہولناک طریقے سے لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. آسٹریلیا کے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ اس مبینہ منصوبے کے تحت لوگوں کو دولت اسلامیہ کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کی سرعام گردنیں اڑائی جانی تھیں. آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے جب ایک اخباری کانفرنس میں ان خبروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طرح کی خفیہ اطلاعات ملی ہیں.
یہ ترغیبات ایک آسٹریلوی شہری کی طرف سے ملک کے اندر موجود ان کے حامی نیٹ ورکس کو دی جا رہی تھیں کہ وہ مظاہرے کے طور پر لوگوں کو قتل کریں. یہ آسٹریلوی شہری بظاہر دولت اسلامیہ کا خاصا سینئر عہدیدار ہے, تو یہ محض شک نہیں, یہ ارادہ موجود ہے اور اسی لیے پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا.
آسٹریلوی پولیس کے قائم مقام سربراہ نے اس بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہا,
کہہ
رہے ہیں کہ پولیس کو یقین ہے کہ آج جس گروپ کے خلاف آپریشن کیا ہے اس کا آسٹریلیا میں پرتشدد کارروائیوں کا ارادہ تھا اور اس نے اس کی منصوبہ بندی بھی شروع کر دی تھی. ان پرتشدد کارروائیوں میں خاص طور پر عام لوگوں کو اندھا دھند نشانہ بنایا جانا تھا, تو اس آپریشن کے ذریعے جو کہ اب بھی جاری ہے پولیس آسٹریلوی عوام کے خلاف تشدد کی اس صلاحیت کو توڑ رہی ہے.
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا,
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر باراک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا دیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں ہوں گی, پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
انچون میں جاری ایشین گیمز میں شمالی کوریا کی فٹ بال ٹیم نے پاکستان کو 0 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی ہے. کھیل کے 40ویں منٹ میں پہلا گول گیونگ سو نے کیا, جبکہ گوان یونگ نے پاکستان کی ٹیم کو گول کرنے کا کوئی موقع نہ دیتے ہوئے کھیل کے 67ویں منٹ میں دوسرا گول کیا اور اپنی ٹیم کو برتری دلا دی. اور ایشین گیمز میں پاکستانی ہاکی ٹیم کپتان محمد عمران کی قیادت میں اپنا پہلا ہاکی میچ ہفتے کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گی, جبکہ اتوار کو ہونے والے دوسرے میچ میں پاکستان اور چین کی ہاکی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. بھارت میں جاری T20 کرکٹ میں پاکستان کی لاہور لائنز چیمپئنز لیگ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 3 میں سے 2 میچ جیتنے کے بعد رائے پور سے دکن پہنچ گئی ہے, جہاں لاہور لائنز گروپ اے میں 4 میچ کھیلے گی. پہلا میچ اتوار کو آئی پی ایل چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا, جبکہ دوسرے میچ میں لاہور لائنز اور چنئی سپر کنگز مد مقابل ہوں گی. چیمپئنز لیگ کا دوسرا میچ اس وقت کنگز 11 پنجاب اور ہربرٹ ہریکینز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اس سے قبل لیگ کے پہلے میچ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے چنئی سپر کنگز کو 3 وکٹوں سے شکست دی تھی. ٹینس میں سول اوپن میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں آج اسٹونیا کی کایا کانیپی نے چیک کی کرسٹینا پلسکوا کو مات دے دی ہے. ادھر مونٹینیگرو کی ڈانکا کووینک کو امریکہ کی نکول گبز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. چین کی ٹینس سٹار لینا, جنہوں نے جنوری میں آسٹریلین اوپن ٹائٹل جیتا تھا اور جون میں ومبلڈن کے تیسرے راؤنڈ میں شکست کے بعد کوئی کھیل نہیں کھیلا, ٹینس سے اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے. سینٹ اینڈریو کے سب سے پرانے اور مشہور گولف کلب رائل اینڈ اینشینٹ میں 260 سالوں میں پہلی بار خواتین کی کلب میں شمولیت کے دفاع یا تردید کے لیے پوسٹل بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ ہو رہی ہے. نتیجے کا اعلان کلب ممبرز کے اظہار رائے کے بعد کیا جائے گا. اور مشہور ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کی بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کا فیصلہ آج جنوبی افریقہ کی اسپورٹس کنفیڈریشن اولمپک کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز.
کراچی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے سربراہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیلات ہم ابھی آپ کو سنوائیں گے. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
اسکاٹ لینڈ کے عوام ریفرنڈم میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. بھارت اور چین نے دو طرفہ تعاون کے 12 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیوں کے شعبے میں آسٹریلیا اور کوسوو میں 30 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ادھر شام کے سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے ترک سرحد کے قریب 16 سے زائد کرد دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. واشنگٹن کے دورے پر گئے ہوئے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سرد جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیاروں اور سیاسی حمایت کی ضرورت ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ہماری پہلی شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے سوال پر ووٹنگ جاری ہے. سربین میں آگے چل کر ہم لو جہاد نامی تحریک کے بارے میں بھی پروگرام کا دوسرا حصہ سنوائیں گے. پہلا حصہ ہم نے آپ کو کل سنوایا تھا, لیکن پہلے چلتے ہیں کراچی جہاں فائرنگ کے ایک واقعے میں جامعہ کراچی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر محمد شکیل اوج ہلاک اور ان کی طالبہ زخمی ہو گئی ہیں. پولیس کے مطابق کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر شکیل پر پیغمبر اسلام کی توہین کا بھی الزام عائد کیا گیا تھا. ریاض سہیل کی رپورٹ.
یہ واقعہ آج صبح تقریباً 9 بجے گلشن اقبال میں واقع وفاقی اردو یونیورسٹی کے قریب بیت المکرم مسجد کے نزدیک پیش آیا, جس میں ڈاکٹر شکیل اور ان کی طالبہ ڈاکٹر آمنہ زخمی ہو گئیں جنہیں نجی ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں بعد میں ڈاکٹر شکیل دم توڑ گئے. ایس ایس پی پیر محمد شاہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شکیل وفاقی اردو یونیورسٹی میں اپنے ایک دوست کو لینے آئے تھے.
تو آج ان کی تقریب تھی ان کے آنر میں خانہ فرنگ ایران میں, وہاں یہ جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ہمراہ اور ایک اسٹوڈنٹ تھی. تو یہ اپنے دوست کی گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ جو پروفیسر تھے جو خود بھی چیئرمین ہیں میس کمیونیکیشن کے, اور ایک ان کی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر آمنہ تھی. تو ان کا بتانا یہ ہے کہ گاڑی کے پیچھے سے آواز آئی, تو دے تھاٹ کہ کوئی آواز ہوگی ٹائر برسٹ کی یا کیا. تو اتنے میں وہ دو ہی آوازیں آئیں, یعنی دو فائر ہوئے, اور وہ جو ایک فائر تھا وہ فیٹل تھا ان کے لیے. جو دوسرا فائر ہے وہ ڈاکٹر آمنہ کے بازو کو لگا ہے, بٹ شی از کمپلیٹلی ان سینسز, اور وہ ان سے بات ہوئی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہیں.
ایس ایس پی پیر محمد شاہ کے مطابق ڈاکٹر شکیل کے خلاف پیغمبر اسلام کی توہین کے الزام میں فتویٰ بھی جاری کیا گیا تھا, جس کے بعد انہیں واجب القتل قرار دے کر ایس ایم ایس کے ذریعے اس پیغام کو عام کیا گیا. پولیس واقعے کی مختلف رخوں سے تحقیقات کر رہی ہے, جس میں سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی مدد حاصل کی جائے گی. ایس پی گلشن اقبال عابد قائم خانی کا کہنا ہے کہ بطور دین تعیناتی پر بھی ڈاکٹر شکیل سے کچھ ٹیچرز کی رنجش چل رہی تھی, اور اس حوالے سے ایف آئی آر بھی درج ہیں. تحقیقات میں اس معاملے کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. واضح ہے کہ ڈاکٹر شکیل اوج کا تقرر 1987 میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں بطور لیکچرر ہوا, جس کے بعد وہ 1995 میں جامعہ کراچی چلے گئے, جہاں وہ زندگی کے آخری دنوں تک شعبہ اسلامک لرننگ سے منسلک رہے. اسلامیات میں ڈاکٹریٹ کے علاوہ وہ صحافت میں ایم اے اور ایل ایل بی کی بھی ڈگری رکھتے تھے. ان کی تنصیفات میں 15 سے زائد کتابیں اور کتابچے شامل ہیں. وہ مختلف مکتبہ فکر کے مدارس میں جا کر لیکچر بھی دیا کرتے تھے. ان کے سوگ میں جامعہ کراچی میں تعلیمی اور انتظامی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اسلام کی روشن خیال تصویر پیش کرنے والے ڈاکٹر شکیل اوج کے اس قتل کے ممکنہ طور پر محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اس بارے میں بات کی ڈاکٹر توصیف سے, جو کراچی کی اردو یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ ہیں.
ایک ایس ایم ایس تقسیم ہوا تھا جس میں دارالعلوم کورنگی کا ایک فتویٰ تھا کہ ان کے ان خیالات کی وجہ سے انہیں مرتد قرار دے دیا گیا. بعد میں دارال علوم کورنگی والوں نے اس فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پہ حافظ صاحب نے ایک مقدمہ بھی دائر کیا تھا، جس میں کراچی یونیورسٹی کے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق ڈین بھی گرفتار ہوئے تھے۔ اچھا، حافظ صاحب نے دہشت گردی کی جنگ میں طالبانائزیشن کی بڑی سخت مخالفت کی تھی، خاص طور پہ خودکش حملوں کے خلاف انہوں نے کئی مضامین لکھے تھے، اور ان کی وہ کہتے تھے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اسلام میں کسی صورت میں بھی دہشت گردی کی اور خودکش حملوں کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ مختلف مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے تاکہ امن و سکون کی بنیاد پر کوئی ایسا فارمولہ طے ہو سکے کہ سارے لوگ سکون سے رہ سکیں۔ تو یہ طالبانائزیشن کے خلاف بھی ان کا بڑا واضح سٹینڈ،
واضح بہت موقف تھا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا کبھی انہوں نے ذکر کیا آپ سے کہ ان کو کوئی دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں یا کوئی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟
نہیں، ان کے خلاف کارروائی اور خطوط وغیرہ کا تو ذکر ہوتا تھا، مگر کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہیں کوئی براہ راست دھمکی دی گئی ہو۔ یہ شاید ایسا کیس ہے جس میں پہلے کبھی براہ راست جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی، مگر ان کے خلاف پمفلیٹ بٹتے رہے، ایس ایم ایس چلتے رہے، لوگ ذکر کرتے رہے، مضامین چھپتے رہے ان کے خلاف، مگر اس طرح قتل کی دھمکی کا میرے علم میں نہیں ہے کبھی انہیں یہ دھمکی دی گئی ہو۔
مطلب ان کو کبھی اس قسم کی کوئی دھمکی دی نہیں گئی؟
میرے علم میں نہیں ہے۔
آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اچھا، تو ویسے بھی ڈاکٹر توصیف آپ انہیں جانتے تھے، تو کیا کبھی انہوں نے یہ اپنے اس خوف کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے؟
جی، اس کا ذکر کیا، بلکہ جب انہیں صدر مملکت نے تمغہ دیا تو اس میں جو تقریبات ہوئیں اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر جو میرے نظریات ہیں میں اس سے پیش کرتا رہوں گا۔ بلکہ ایک تقریب میں کسی نے گلولیو کا حوالہ دیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ شکیلوج کے ساتھ نہ ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی گلولیو نے بھی تو آخر کہا تھا کہ مجھے پھانسی دے دیں، مگر سورج تو زمین کے گرد گھومتا رہے گا۔ تو وہ محسوس کرتے تھے کہ غیر شعوری طور پہ کہ ان کی جو نظریات ہیں، ان کی جو تحقیق ہیں، کہ ان کی زندگی کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔
یہ نظریات کیا ہیں، اس بارے میں ہم نے ڈاکٹر توصیف سے ہی پوچھا، جو مقتول ڈاکٹر شکیل اوج کے ذاتی طور پر دوست بھی تھے۔
ڈاکٹر شکیل اوج کو میں بہت طویل عرصے سے جانتا تھا، نچلے مڈل کلاس طبقے سے ان کا تعلق تھا، شاہ فیصل کالونی کے دو کمرے کے مکان میں رہتے تھے جس میں ان کے والدین اور بہت زیادہ کئی بچے تھے، اور انہوں نے شروع سے ہی از خود محنت کی اور سیلف میڈ آدمی تھے، پڑھتے بھی تھے اور ساتھ میں نوکری بھی کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے دونوں قسم کی تعلیم حاصل کی، یعنی جدید مغربی تعلیم بھی حاصل کی جس میں میٹرک سے لے کر انہوں نے پی ایچ ڈی اور ڈی ایل کیا، اور دوسری طرف انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا، اور مدرسے سے انہوں نے ڈگری لی مفتی کی۔ تو دونوں قسم کی ان کی معلومات تھیں، تو بہت زیادہ ان کا انحصار محنت پہ ہوتا تھا اور میرٹ کی بنیاد پہ ہمیشہ آگے بڑھے، اور کراچی یونیورسٹی کے ان چند پروفیسرز میں سے ہیں جو بہت کم عمری میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پچھلے 5 سال میں جو ان کی مختلف تحقیق سامنے آئی تھی اس پہ بہت سے حلقوں کو بڑا اعتراض تھا۔ ایک تو بات جو ان کی بہت زیادہ ان کی شخصیت میں ڈیولپ ہوئی تھی کہ وہ فرقہ واریت سے بہت آگے چلے گئے تھے۔ وہ کسی بھی بنیادی طور پہ تو ان کا ڈیولپمنٹ ظاہر مذہبی تعلیم کے حوالے سے ایک فرقے سے تھا، مگر جیسے جیسے تحقیق کرتے گئے وہ اس سے بالکل بلند ہوتے گئے، اور ان کے جو نئے خیالات آ رہے تھے وہ بہت سارے مقادب فکر کے خیالات سے بالکل متصادم تھے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی تحقیق میں کہا کہ بھئی طلاق ایک دفعہ، ایک مقالے میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ 10,000 دفعہ بھی کہہ دی جائے تو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگی۔ اس طرح انہوں نے ایک اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا کہ عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری نہیں، اسلام میں اس پہ کوئی پابندی نہیں کہ اپنا چہرہ چھپائے، یا انہوں نے ایک اپنے مقالے میں لکھا کہ لپسٹک اور لین پالش لگانے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، یا انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ مسلمان عورت صاحب کتاب عیسائی یہودی سے اسی طرح شادی کر سکتی ہے جس طرح صاحب کتاب مسلمان مرد جو ہے صاحب کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ مسیار کے بارے میں ان کی تحقیق آئی تھی کہ بھی مسیار اسی طرح ہے جس طرح موجود تھا، اور وہ اسلام میں ہے جو مسیار کا طریقہ کوئی مسلمان اسے اپنا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ تھیں۔
مسیار ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔
دیکھیں، مسیار جو ہے سنیوں میں متا کی طرح ہے جو شیعہ فرقے میں پایا جاتا ہے کہ آپ ایک مخصوص عرصے کے لیے شادی کر سکتے ہیں،
اچھا،
اور کانٹریکٹ کی بنیاد پہ۔
جی
جی، اس پہ اصل میں ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا تھا، تو اس پہ حافظ صاحب نے تحقیق کر کے کہا کہ ویلڈ ہے، بعد میں سعودی علماء نے بھی اس کو جسٹیفائی کیا۔
کراچی میں اردو یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ ڈاکٹر توصیف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی بنا پر مذہبی علماء قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، ایسے فتووں کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں ہم نے بات کی قانونی ماہر سلوان راجا سے.
جی بالکل، یہ ایک غیر قانونی فعل ہے اور قانون کی گرفت میں آتا ہے، اس پہ سزا بھی ہے فوجداری قوانین کے تحت. اس کو ہم انسائٹمنٹ ٹو مرڈر یا ہیٹ سپیچ کے زمرے میں لائیں گے. تو یہ نہ صرف افسوسناک ہے، یہ بالکل ایک قانوناً جرم بھی ہے، اور کوئی گنجائش نہیں ایک مہذب معاشرے میں کہ کسی سے اختلاف رائے کی بنا پر آپ اس کو خود واجب القتل قرار دیں یا لوگوں کو اکسائیں کہ اس کو قانونی جو ایک پروسیس ہے اس سے ہٹ کر کسی بھی قسم کی اس کے خلاف کاروائی کی جائے، اور حتمی کاروائی ظاہر ہے کہ قتل ہے. تو یہ مکمل طور پہ قانون آئین کے خلاف، مہذب معاشرے کے خلاف ایک عمل ہے.
تو گویا جیسا کہ آپ نے کہا اور جو میں سمجھ رہی ہوں کہ جو علماء قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں ان کے خلاف قتل پر اکسانے کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے، یہ قانون موجود ہے؟
جی جی بالکل.
اچھا، لیکن اب تک پولیس نے قتل کے فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف کیا کبھی کوئی کارروائی کی بھی ہے؟ ایسا کوئی مقدمہ کبھی آپ نے سنا اس کے بارے میں؟
جی ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ مقدمے زیادہ آگے نہیں چلے، کیونکہ ظاہر ہے ایک یہاں پہ ایک سیاست بھی بیچ میں آ جاتی ہے، ایک جو نقص امن کا خدشہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب علماء مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے کوئی بات ہو. تو یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک کم ہی پہنچتا ہے، لیکن کاروائی شروع ضرور ہوئی ہے بعض اوقات، اگرچہ وہ اختتام تک شاید نہیں پہنچی.
یہ تھے قانونی ماہر سلمان راجہ، جو کہہ رہے تھے اختلاف رائے کی بنا پر قتل کے فتوے کی قطعی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ادھر صوبے خیبر پختونخوا میں ہدف بنا کر قتل کرنے یا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ان دنوں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور سرکاری ذرائع کے مطابق 2013 میں سے لے کر اس سال اگست تک 15 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 160 افراد کو ہلاک اور 100 کو ہلاک کیا گیا ہے. ہلاک ہونے والوں افراد میں اہل تشریح کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار اور سرکاری عہدیدار شامل ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
ان دنوں بیشتر واقعات پشاور کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کرک، سوات اور سوابی میں پیش آئے ہیں، جبکہ قبائلی علاقوں میں خاص طور پر خیبر ایجنسی سے بھی ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے واقعات کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں. گزشتہ روز اہل تشیح سے تعلق رکھنے والے محکمہ جیل خانہ جات کے ملازم حیدر علی کو پشاور شہر کے گنجان آباد علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. دو روز پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس انسپیکٹر کے دو بھائیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا گیا تھا. ایسی اطلاعات ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس انسپیکٹر شدت پسندوں کے خلاف پولیس کارروائی میں شامل تھے. ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع پولیس افسر صادق حسین کہتے ہیں کہ شدت پسندوں کے لیے ٹارگٹ کلنگ آسان طریقہ ہے.
اب دہشت گرد اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو سوئسائڈ بمبر مل جائیں یا پھر آئی ای ڈی تک ان کی اپروچ ہو. ایک تو شمالی وزیرستان کے آپریشن کی وجہ سے، دوسرا پچھلے دو تین سالوں سے ان کو فنڈز وغیرہ نہیں جا رہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فنڈز کی ترسیل کو روکا گیا تو پھر اغوا برائے تاوان اور بھتے کی ایک لہر آئی تھی، تو وہ رکا ہے تو پھر ڈکیتیوں کی ایک لہر آئی. تو اپنے فنڈز حاصل کرنے کے چکر میں وہ یہ اس طرح کے وقوعے کرتے ہیں.
صوبے کے جنوبی اضلاع میں کچھ عرصے سے تشدد کے ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جن میں ایک یا دو افراد کو ہدف بنا کر ہلاک کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بڑے دھماکے کیے جاتے تھے جن میں ہلاکتیں کہیں زیادہ ہوا کرتی تھیں. صادق حسین کہتے ہیں کہ بڑی کاروائیاں کرنے کی شدت پسندوں کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے.
2007 اور 2008 ایون 2011 تک کے جو حالات تھے اس میں تو ہم ڈیلی تین تین چار چار دھماکے فیس کرتے تھے، روزانہ رات کو 15-15, 20-20 لوگوں کے جنازے پڑھے جاتے تھے. اب تو وہ والی سچویشن نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپریشن کا تعلق تھا شمالی وزیرستان میں، تو اس کے بعد جو رد عمل آنا تھا اس کی یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے، اس کا ایک آغاز ہو سکتا ہے.
گزشتہ روز پشاور شہر کی سرحد کے قریب خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں محکمہ صحت کے ایک ملازم کو اس کے بیٹے سمیت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. اسی طرح گزشتہ دنوں کرک میں ایک پرائمری اسکول میں فائرنگ کر کے ایک استاد کو ہلاک کر دیا گیا. پشاور میں اہل تشیع کے علاوہ بڑی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملے ہو چکے ہیں۔ پشاور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس مصطفیٰ تنویر کا کہنا ہے کہ پولیس ان واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
ہر مہینے کا ایک پولیسنگ پلان بنتا ہے جس کے اندر جتنے بھی برننگ ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح ٹارگٹ کلنگ ہے اور ایشوز ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا پولیسنگ پلان بنتا ہے، وچ از ناؤ فوکسڈ آن پریونٹیو پولیسنگ ایز ویل۔
مصطفیٰ تنویر کے مطابق پولیس نے ایسے گروہوں کی نشاندہی کی ہے جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں۔
یعنی ڈفرنٹ گروپس کے بندے بھی پکڑے گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے یکتوت کے علاقے سے ایک بندہ پکڑا تھا جس کا نام نصیر تھا، اس نے 19 کلنگز جو تھیں وہ تسلیم کی تھیں۔ یہ بیسکلی ہائرڈ اسیسن تھا جو دشمنیوں کے بیچ میں، یعنی دو پارٹیوں کی اگر لڑائی ہوتی تھی تو ان کا، یعنی ہی وڈ بی ہائرڈ فار اسیسینیشن۔
سوات میں اس سال اب تک حکومت کے حمایتی امن لشکر کے 20 رضاکار ہلاک کیے جا چکے ہیں، جس کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ قبائلی علاقے جیسے باجوڑ ایجنسی اور محمد ایجنسی سے بھی آئے روز تشدد کے واقعات کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پر تحقیق کرنے والے ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ فضل سعید کا کہنا ہے کہ ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے واقعات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔
ان صوبائی اخبارات کے مطابق سپٹمبر کے پہلے 2 ویکس میں ابھی تک 70 حد یہ جو ٹارگٹ کلنگز کی رپورٹس ہیں وہ آ چکی ہیں ہمارے ساتھ، کہیں پر لاش پڑی ہوئی ملی ہے، اس کے ساتھ ایسے اغوا اور اس کے بعد قتل، شاید وہ جو ان کے کچھ مطالبات ہوں شاید پورے نہ ہوئے ہوں، یہ میڈیا نے رپورٹ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شیعہ سنی بھی اس میں کچھ فیکٹر شامل ہیں جو کہ پشاور سے رپورٹ ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے امن کمیٹی کے ممبرز بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں۔
ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافے سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ایسے کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آ رہے جن سے ان واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
تربین کے ساتھ عمر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سیلوین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
تربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے تربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اس وقت سیربین میں ہی ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آصف بٹ، جو ڈی جے بٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی اصل وجہ مقبولیت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ 2011 میں جب سے پی ٹی آئی سیاسی منظرنامے پر ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، تو ڈی جے بٹ نے پارٹی کے جلسوں کو بھی ایک جدید طرز فراہم کیا ہے۔ ڈی جے بٹ کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان میں شادیوں اور پارٹیوں میں بھی میوزک فراہم کرتے رہے ہیں، لیکن اسلام آباد کے ریڈ زون میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے بعد کیا اب وہ ایک غیر سیاسی ساؤنڈ انجینئر کے طور پر رہ سکیں گے؟ ڈی جے بٹ سے ہماری ساتھی امبر شمسی نے بات کی۔
پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ۔
ایز اے ڈی جے 2003 میں اسٹارٹ کیا، اور بہت چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کیا، زیرو سے، مطلب مائنس سے اسٹارٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا 2008 تک میں امپورٹر بن گیا تھا، اپنی امپورٹ کی میری چائنا سے، ہانگ کانگ سے، تھائیلینڈ سے۔ اس کے بعد پھر 2011 آیا، پی ٹی آئی نے بلایا مجھے آفس، خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور پہلا دھرنا پشاور میں تھا۔
اچھا، آپ ظاہر ہے گانے، ساؤنڈ انجینئر، لیکن گرفتاری تو ایک سیاسی چیز ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں جی، میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، میں ساؤنڈ انجینئر ہوں، میں اپنے بال بچوں کا رزق کما رہا ہوں اور اس کے حلال کما رہا ہوں۔ جنہوں نے مجھے گرفتار کیا، میں ان سے پوچھتا ہوں یہی کوئسچن، کیا رزق حلال کمانا یا کسی بھی कंपनी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मतलब कोई भी जमात है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसको रात को उठाकर गुमनाम जगह पे ले जाया जाए। मेरे घर वाले, मेरी माँ परेशान, मेरी माँ रो रही है, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरी बेगम सब रो रहे हैं। तो क्या मतलब मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था कि मुझे इस तरह से गायब कर दिया जाता।
अच्छा, आपके कुछ ताल्लुकात शरीफ खानदान में भी हैं?
बेशुमार मियाँ साहब के घर हैं, अभी पीछे हारिस है, मियाँ ताहिर हैं, बेशुमार इनके रिलेटिव्स हैं, सारे इनके जो ये पांच घर हैं इनमें रहते हैं। इनके अंदर घर में जो भी शादी होती है एज अ डीजे मुझे बुलाया जाता है और मैं डीजे परफॉर्म करता हूँ।
आपने बार बार कहा है कि आपको जो भी हायर कर ले आप उनके लिए काम करते हैं, ये तो आपका काम है, लेकिन अब आपका जो ताल्लुक है अब वो पीटीआई के साथ पक्का हो गया, कितना लेते हैं आप एक रात के लिए, एक इवेंट के लिए?
ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया है जिससे आप मेरे रोजी पे लात मार रही हैं, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से मैं पाकिस्तान में पॉपुलर हुआ, पहले लाहौर में पॉपुलर, फिर पाकिस्तान में, फिर पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। इतनी कामयाबियाँ मिली, इतना दुनिया ने मुझे जाना, उसके बदले अगर मैं एक रुपया भी ना लूँ पीटीआई से तो वो भी कम होगा, बल्कि मुझे अपनी जेब से करना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं एक गरीब आदमी था, एक गरीब शख्स था, तो मैं अपने एक्सपेंडिचर्स जो मेरा एक्सपेंसेस आते हैं, जनरेटर्स, डीजल, ट्रक्स और वट एवर जो जो उस पर सर्विसज पर जो जो खर्च आता है, डैमेजेशन चार्जेस, वो चार्जेस मैं पूरे लेता हूँ। उसके अलावा भी जो मुझे मेरी ज़ात को मंथली मतलब जो यूज़ आता है वो भी मैं लेता हूँ। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं ब्रेक इवन पे काम करता हूँ।
अच्छा, टियर गैसिंग जब हुई थी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उस वक्त जहन में ये गुजरा था कि बस मैं तो डीजे हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
सब लोगों को अफरा तफरी पड़ी हुई थी, भाग दौड़ थी, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लोग पाँव के नीचे आ रहे हैं। तो मैं ये समझ सकता था कि मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। जनरेटर सिस्टम, मिक्सर्स, एम्पलीफायर्स, सब कुछ, किसी चीज़ में कोई खराबी नहीं आनी चाहिए। मैं गैस पहले तो 10 मिनट सच में मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वोमिट्स भी आई, नाक बह रहा है, मुँह से थूक निकल रहा है, आँखों से पानी है। आप यकीन करें कि बहुत बुरी हालत थी। बस अल्लाह ताला ने करम किया, मुझे नहीं पता, मेरे पास एक वो पानी वाला कूलर था, उसमें से मैंने वो एक कपड़ा डिप किया और मैंने अपने मुंह पे रखा, थोड़ा सा सुकून हुआ, मुंह साफ़ किया और मैंने साथ ही तराने शुरू किए। पाकिस्तान तरीके साहब से तराने नहीं, मैंने वो तराने जो 1965 में फौज के लिए गए थे, ऐ मरते मुजाहिद जाग जरा है वक्त शहादत है।
जब आप अरेस्ट के बाद जो आपको लोग व्हाट्सएप पे, जो आपको सोशल मीडिया पे मैसेजेस भेजे थे, सबसे अच्छा कौन सा था और क्यों लगा?
एक लेडीज है नहीदा जमील, वो मुझे कहती हैं कि पहले इमरान खान के मुंह से आपका नाम सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप टाइगर हो और आप बड़े ब्रेव हो, आपने बड़ा मुकाबला किया। लेकिन जिस दिन आपको अरेस्ट किया तो मैं इस तरह हो गया जैसे हमारे घर में से, हमारी फैमिली में से कोई अरेस्ट हुआ, हमारे घर में खाना नहीं बना। वो कहती है आप यकीन करें आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक ऐसा दिली रिश्ता है जिससे मतलब। और जब आपको रिलीज़ किया तो हम लोगों ने खुश हुए, हमने मिठाइयाँ बांटी।
आपकी और इमरान खान साहब की साइकी अब किस तरह मिल गई है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टेज पे काम करते वक्त समझ गए?
नए नए तराने आते रहे मेरे पास, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब मुझे नए नए तराने देते गए, मैं उनको सुनता था, उसकी पोएट्री सुनता था, एक एक लफ्ज मुझे याद होता है कि कौन से सेकंड से कौन सा बोल है। खान साहब की स्पीच एक कान से सुन रहा होता हूँ, दूसरे कान से मुझे मैं पता होता है वो क्या सीन है। खान साहब स्पीच कर रहे होते हैं और जहाँ पे खान साहब का पॉज आता है मैं उसमें वो तराना मिक्स करता हूँ। एक तरफ तो खान साहब को पॉज मिलता है, सेकेंडली लोग जो क्राउड है उनमें जोश और जज्बा इतना पैदा होता है, आप यकीन करें, आप कोई भी क्लिप देखें कि झंडे लोग इस साल लहरा रहे होते हैं, इतना उनमें जोश आ जाता है, इतना उनमें मोशंस उनके क्रिएट होते हैं कि उसके बाद फिर जैसे ही फेड आउट, मैं फेड आउट होता हूं, फिर खान साहब फेड इन होते हैं।
यहां का मौसम बदलने वाला है।
पीटीआई फेम डीजे बट से बात कर रही थी अंबर शमसी। अब रुख करेंगे भारत का। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले हिंदुओं के बारे में एक ख़ुसूसी रिपोर्ट सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके नौजवान पहले तो हिंदू लड़कियों को वरगलाकर उनसे शादियां करते हैं और फिर उन्हें मुसलमान बनाते हैं। इस इल्ज़ाम ने उस वक्त जोर पकड़ा जब एक मदरसे की हिंदू तालिबा ने एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली। ہندی سروس کے ہمارے ساتھی سلمان راوی نے ایسے مدرسوں کا خود جائزہ لیا، وہاں گئے جہاں ہندو مسلم اکٹھا تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ بعض مدرسے تو ہندو ہی چلا رہے ہیں. سنیے ان کی رپورٹ.
ننھی انو ہجے کر کر اردو کا اپنا سبق شوق سے یاد کر رہی ہے. انو کے ساتھ اس کلاس میں سنجو بھی ہے جو اسی کے گاؤں کی ہی رہنے والی ہے. میرٹھ کے للیانہ گاؤں کے مدرسہ حدیث القرآن میں انو اور سنجو کی طرح کئی ایسے ہندو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہی کی طرح اجیت بھی ہے جس نے دلی سے واپس اپنے گاؤں لوٹ کر مدرسے میں داخلہ لیا.
ہندی انگلش پریویش وگیان گنت. پاپا دلی رہتے ہیں.
کیسا لگتا ہے یہاں مدرسے میں پڑھنا؟
جی اچھا لگتا ہے.
اس سے پہلے کہاں تھے؟ یہیں شروع سے ہی پڑھا؟
جی پہلے میں دلی پڑھتا تھا.
اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے چیئرمین قاضی زین الساجدین نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سال صوبے کے مدرسوں سے منشی، عالم اور فاضل کا امتحان دینے والے ہندو طالب علم کی تعداد 46 ہے، جبکہ بڑی تعداد میں ہندو بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
ایک وجہ غیر مسلم طلباء کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کی یہ بھی ہے کہ مولوی پاس کرنے کے بعد کسی بھی یونیورسٹی کے اندر وہ 11th میں داخلہ اس کو مل جاتا ہے، یا عالم پاس کرنے کے بعد وہ بی اے میں داخلہ لے سکتا ہے. وہ میرے خیال میں تقریباً 46 طلبا ہمارے اس سال جو 2014 میں امتحان ہوا ہے مولوی، عالم اور فاضل کے امتحان میں حصہ لیا.
ان کا کہنا ہے کہ کچھ مدرسوں کا انتظام ہندو کمیٹیاں بھی چلا رہی ہیں، حالانکہ اس کی پہلے مخالفت بھی ہوئی تھی، مگر مدرسہ بورڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کمیٹیوں کو مدرسہ چلانے کی اجازت دے دی ہے.
بعض جگہ تو ہندو حضرات نے ہی مدرسے قائم کیے ہیں، سوسائٹیز غیر مسلم حضرات کی ہے، لیکن مدرسے عربی اور فارسی کی تعلیم دے رہے ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں کا نظام صرف ہندو بچوں کی پڑھائی تک ہی محدود ہے. مغربی اتر پردیش میں بڑی تعداد میں ہندو نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھانے کا بھی کام کر رہے ہیں.
اس میں لیکھک نے لکھا کہ کس وشے پہ یہ پاٹ، بھارت کی ماٹی کیسی ہے، کس پرکار کی بھارت ماٹی ہے.
یہ کوئی عام سکول نہیں ہے، بلکہ صوبے کے سہارنپور کا ایک مدرسہ ہے جہاں نریندر سنگھ پنڈی پچھلے ایک سال سے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں.
پرستوت کویتا میں کوی نے بھارت کی پاون ماٹی کو پرنام کیا ہے. اس کویتا میں بھارت بھو یعنی کہ بھارت کی بھو پرتھوی.
ویسے تو نریندر سنگھ پنڈی دائیں بازو کی تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے جڑے ہیں، مگر اب انہیں مدرسے میں پڑھانا اچھا لگنے لگا ہے.
لیکن مجھے کوئی عجیب نہیں لگا، بالکل میں پہلے سے جڑا تھا اور مجھے کوئی ان کے اندر بھید بھاؤ کوئی عجیب سا لگا، مجھے اچھا لگا.
سنگھن میں ورودھ ہوا؟
نہیں، ابھی تک تو سنگھن میں کوئی ورودھ نہیں ہے. یدی سنگھن کے لوگ ورودھ کر رہے ہیں تو میں سنگھن کو چھوڑ دوں گا، جبکہ میرا ایک اچھا ستھان ہے. لیکن یدی میں اس چیز کو کیول وہ بناؤں گا تو میں سنگھن کو چھوڑ دوں گا، لیکن مدرسے میں پڑھانا نہیں چھوڑ دوں گا.
مدرسوں پر الزام ہے کہ یہاں قدامت پسندی کو ہی بڑھاوا دیا جاتا رہا ہے، مگر بھارت کے صوبے میں مدرسوں میں کافی کچھ بدل رہا ہے. مدرسہ بورڈ کے صدر کہتے ہیں کہ اب یہاں پڑھانے والے ہندو ٹیچروں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے.
جو مدرسے جہاں گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے اس میں تو کافی تعداد ایسے اساتذہ کی ہے کہ جو وہاں بحیثیت مدرس کے کام کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں وہ. اور جو مدرسے جہاں گرانٹ نہیں ہیں وہاں پر بھی ایک خاصی تعداد ایسی ہے کہ جہاں مثلا تاریخ پڑھانے کے لیے یا سائنس پڑھانے کے لیے یا میتھمیٹک پڑھانے کے لیے اساتذہ کو رکھا جاتا ہے اور ان سے استفادہ کرتے ہیں اس سے ہمارے.
کبھی ڈاکٹر راجندر پرساد اور منشی پریم چند جیسے بڑے لوگوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، مگر کچھ سالوں سے ہندو سماج کے لوگوں کے بیچ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کا چلن ختم ہوتا چلا گیا. مگر مدرسوں کے جدید انتظام کے بعد ایک بار پھر مغربی اتر پردیش میں ہندوؤں کے مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سلمان راوی، بی بی سی، سہارنپور، اتر پردیش.
سلمان راوی کی رپورٹ آپ نے سنی. اس کا پہلا حصہ ہم نے آپ کو کل سنوایا تھا. چلتے چلتے آپ کو بی بی سی اردو آن لائن کے بارے میں بتا دیں, پہلی مقبول ترین خبر وہی ہے کہ سکس پیک 40 سے 50 دنوں میں, یہ کہہ رہے ہیں شاہ رخ خان. اور آن لائن پر ہم فیچر بھی شائع کرتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایک فیچر یہاں پر شائع ہوا ہے, مودی چین کے ساتھ تعلقات کی راہ میں خاردھار جھاڑیوں کا کیا کریں گے. اس میں کیا لکھا گیا ہے یہ آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری پہلی شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے سوال پر ووٹنگ جاری ہے. ہم نے اپنے پروگرام کی ابتدا اسی تاریخی خبر سے کی تھی اور اس کی سب تفصیلات سنوائی تھیں, اور اس پر جو بھی تازہ ترین ہوگا وہ آپ بی بی سی آن لائن پر پڑھتے رہیں گے. سربین یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, لندن اسٹوڈیوز میں مینیجر کے فرائض انجام دیے رابرٹ شرائڈر نے, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے ایک بار پھر ظہیر الدین بابر.
اسکاٹ لینڈ کے عوام ریفرینڈم میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. پاکستان کی کراچی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر شکیل اوج نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت اور چین نے دو طرفہ تعاون کے 12 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیوں کے شعبے میں آسٹریلیا اور کوسوو میں 30 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ادھر شام کے سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے ترک سرحد کے قریب 16 سے زائد دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. واشنگٹن کے دورے پر گئے ہوئے یوکرین کے صدر نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرد جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیاروں اور سیاسی حمایت کی ضرورت ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.